أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب مدنی صورت ہے یہ اور ترتیب نزول میں 90 نمبر پر ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے یہ صورت نمبر 90 پر ہے 90 زبردست شان نزول ہے اس صورت کا اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں دورہ میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے بھی ریسرچ کریں اور اس کا جو شان نزول ہے وہ معرف القرآن جو ہیں وہ مفتی محمد شفیع اور مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس میں ضرور پڑھیں کیونکہ سورہ احزاب جو ہے یہ پوری کی پوری آپ سمجھیں کہ جنگ خندق یا جس کو ہم غزوہ احزاب کہتے ہیں یہ اس کے تناظر میں نازل ہوئی ہے اس کا کانٹیکسٹ سارے کا سارا جنگ خندق ہے اور اس میں جتنے جنگ کے بارے میں احکامات ہیں اور جنگ خندق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چونکہ بہترین استاد اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے ہی ہمیں دین سکھانا ہے اور ہمیں انسانیت کی معراج پہ پہنچانا ہے تو اللہ نے اس موقع کا بہترین استعمال کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے جو کہ سورت کا نام بھی ہے الاحزاب حزب جو ہے یہ فوج کو کہتے ہیں تو حزب یا ایک فرقے کو کہتے ہیں تو اللہ نے اس سورت میں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے لیے لڑنے والا جو ہے حزب اللہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تک جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہے اس میں جتنا جہاد ہم نے سیکھا ہے اور آپ کو اس دورے میں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن دراصل ایک عام انسان کو مجاہد بنانے والی کتاب ہے چاہے وہ جہاد بالنفس ہو وہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے ناجائز اور پھر جائز امور سے رک جانا ہو چاہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہو چاہے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان اور اپنے دماغ کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں اور پھر یا چاہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہو قرآن دراصل ایک انسان کو ایک فعال ایک پریکٹیکل مجاہد بنانے کی کتاب ہے تو یہ صورت آپ یہ سمجھیں کہ اس مضمون میں اور اس سبجیکٹ میں یہ ایک ٹاپ کی صورت ہے جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو فوجیں اللہ کے لیے لڑتی ہیں اور جو فوجیں دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کا جن کو اعزاز اور شرف حاصل ہوتا ہے وہ فوجیں ہوتی کیسی ہیں تو غور سے سورت سنیں یہ تو دورہ ہے اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں دوبارہ سے پڑھیں آج جو یہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں رمضان کی کون سی تاریخ ہے مجھے یاد تو نہیں ہے کون سا روزہ ہے لیکن آٹھواں روزہ ہے یا ساتواں روزہ ہے لیکن آج کی تاریخ میں میں سورہ الاحزاب جو ہے اللہ کے فضل سے چوتھی بار پڑھا رہی ہوں اور ہر دفعہ جب میں اس کو پڑھاتی ہوں میں اس میں کوئی نئی بات ڈسکور کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سبق سنتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ آپ کو یہ لگے جیسے میں کہیں بہت ایکسائٹ ہو گئی ہوں یا میں آپ کو کوئی عجیب سی ایک بات اس میں بتا دوں وہ اس لیے ہوگا کہ میں نے خود وہ بات آپ کو پڑھاتے ہوئے ڈسکور کی ہوگی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی سورت جو ہے وہ نبی سے شروع ہو رہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ بھی کہا ہے اور یا عیسیٰ بھی کہا ہے اور یا نوح بھی کہا ہے لیکن قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا ہے یہ یاد رکھیں یہ اس یا ایھا النبی پڑھاتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہا ہے یا محمد اللہ نے کہیں نہیں کہا کوئی اللہ نے اپنے حبیب کو بہت پیار سے ان کے لقب سے اور ان کے خطاب سے بلایا ہے اللہ نے ان کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا اور نہ ہی ہمیں لینا چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی نبی اتق اللہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں پہلی کوالٹی جو حزب اللہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا لشکر ہے وہ تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے ولا تطع الکافرین اور اطاعت نہ کریں کافروں کی دوسری کوالٹی جو حزب اللہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفار کا کہا نہیں مانتے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں جس کے مطابق وہ دنیا میں اللہ کے نام کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں والمنافقین تو نہ اطاعت کریں آپ کافروں کی اور نہ ہی منافقوں کی ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے واتبع ما یوحی الیک اور اتباع کریں اس چیز کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے. تو نبی کو تو وحی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن فی زمانہ ہمارے زمانے میں کیا وحی ہوگی؟ تو حدیث میں یہ ہے کہ وحی کا جو تیسرا حصہ ہے, یعنی دو حصے دے دیے گئے ہیں نبوت میں, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سچے خواب ہیں اور الہام ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو ہوتے ہیں. تو آپ اتباع کریں اس الہام کا, اس وحی کا, الیکا من ربک, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ہوتی ہے. کفار اور منافقین کی بات نہیں مانی. ان اللہ, بے شک اللہ, کان بما تعملون خبیرا, جو آپ عمل کرتے ہیں وہ اس سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ, سب سے بڑی بات, یہ تو اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے, اللہ کی راہ میں جو لڑتا ہے اس نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ کارساز. ما جعل اللہ, نہیں بنائے ہیں اللہ نے, لرجل, کسی آدمی کے لیے, من قلبین, دو دل, فی جوفہ, اس کے سینے میں. زبردست آیت ہے. اللہ نے کسی مرد کے, کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل, اور نہ ہی بنایا ہے, ازواجکم, تمہاری بیویوں کو, ازواجکم لائی, وہ جن کو تظاہرون, تم ظہار کر بیٹھتے ہو ان سے. بڑی ہی قبیح رسم تھی یہ زمانے جاہلیت کی. منہن امہاتکم, جسے تم ظہار کرتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہاں پہ جو ایکسپلین ہو رہا ہے, کیونکہ جاہلیہ میں یہ ہوتا تھا کہ طلاق کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تیری پیٹھ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ جیسی حرام ہے, اور ان میں طلاق ہو جاتی تھی. بدقسمتی یہ ہوتی تھی کہ اس طلاق کے بعد یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی تھی, لیکن مرد تو بے شمار شادیاں کرتا تھا, اور عورت جو تھی وہ ظہار کا شکار ہو کے نہ وہ مرد کے ساتھ وہ تعلق رکھ سکتی تھی, اور نہ ہی وہ اس گھر سے نکل کے کہیں جاتی تھی. تو ظہار بڑی ایک منحوس اور قبیح رسم تھی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی مرد, کسی سینے, کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے, دل ایک ہی ہے. اسی طرح یعنی کہ تمہاری جو فیلنگ ہے, تمہارے جو رشتے ہیں, تمہاری جو محبتیں ہیں, ان میں بھی توحید ہونی چاہیے. تو تم اگر کسی عورت کو یہ کہتے ہو کہ تمہاری پیٹھ مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ جیسی حرام ہے, تو وہ عورت تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہ ہی تمہارے لیپالک بیٹوں کو اللہ نے تمہارے اصلی بیٹے بنایا ہے. ایک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورت جو ہے اس کا شان نزول جنگ خندق ہے. دوسرا جو ہے شان نزول اس کا حضرت زید بن ثابت, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک بیٹے تھے, ان کا زینب, حضرت زینب بنت جہش سے ان کا نکاح ہے. کیونکہ اب یہ حزب اللہ تیار ہو رہی ہے, یہ اللہ کی فوج تیار ہو رہی ہے, تو اللہ کی فوج میں کس قدر سختی سے گزرنا پڑتا ہے اور کن اصولوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, وہ بہت زیادہ مشکل باتیں ہیں. وہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں کہ ہم اور آپ مل کے کہیں کہ ہم اللہ کی فوج بن گئے ہیں. تو عرب میں بڑی قبیح رسوم تھی جس میں وہ اپنے منہ سے ایک بات کہہ کے اس کو سچ جانتے تھے. جیسے زہار میں نے آپ کو سمجھایا, اس کے علاوہ جو لیپالک بیٹے ہوتے تھے ان کو وہ اصلی بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, اور اس سے بہت زیادہ مسئلے بنتے تھے معاشرے میں. اسلام میں ایڈاپشن کے اپنے اصول ہیں, لیپالک بچوں کے اپنے اصول ہیں. اگر لڑکا لیپالک ہے تو جب وہ بالغ ہوگا تو ماں اس سے پردہ کرے گی, کیونکہ وہ اس کا اصلی بیٹا نہیں ہے. اس کی جو وہاں بہنیں ہوں گی جن کے لیے ان کو, جس گھر میں اڈاپٹ کیا گیا ہے, اگر وہاں پہ بچیاں ہیں تو وہ بالغ ہو کے اپنے اس لیپالک بھائی سے پردہ کریں گی. اسی طرح اگر ایک بچی اڈاپٹ کی گئی ہے یا اس کو گود لیا گیا ہے, تو بچی بالغ ہونے پر اپنے باپ سے پردہ کرے گی, اور اس کے جو بھائی ہیں وہ جب بالغ ہوں گے تو یہ بچی ان سے بھی پردہ کرے گی. تو گھر میں بہت زیادہ ایک مصیبت کی سچویشن بن جائے گی. اور پھر اڈاپشن کے جو اصول ہیں ان میں پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ماں اڈاپٹ کر رہی ہے, یعنی جو ماں بچی گود لے رہی ہے, یا تو وہ اس بچی کی رضاعت کرے. آج کل کے زمانے میں ایسے کیسز میں نے سنے ہیں کہ خواتین ایسی دوائیں لے لیتی ہیں جس سے ان کا ان کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اس بچی کو رضاعت کراتی ہیں یا بچے کو رضاعت کرا دیتی ہیں, اور جب بچہ دودھ پی لیتا ہے اس ماں کا, تو پھر اس ماں سے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ اس کے گویا رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں, وہ اس کے محرم بن جاتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. تو اڈاپشن جو ہے یا گود لینا جو ہے وہ اسلام میں بالکل کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی بچے کو گود لیا جائے. یتیم کی کفالت جو ہے وہ ایڈاپشن نہیں ہے, یاد رکھیں. یتیم کی میں کفیل بن سکتی ہوں، میں اس کا خرچہ دوں گی، اس کے گھر والوں کا خیال رکھوں گی، اس کو اسکول میں پڑھاؤں گی، اس سے شفقت کا برتاؤ کروں گی، لیکن میں نے اس کو لیپالک نہیں بنایا ہوتا۔ اگر میں اس کو لیپالک بناؤں گی تو پھر میں اس کے ماں باپ کے جیسا اس کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر یہ جو میں نے آپ کو باقی ساری کمپلیکیشنز بتائی ہیں یہ پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح لیپالک بچوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لیپالک ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اپنی زندگی ہی میں ان کو سب کچھ دے دینا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو بہن بھائی جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ ستیلے بچوں جیسا سلوک کریں اور وہ اس کو ہر چیز سے محروم کر دیں۔ اس لیے ماں باپ کو رغبت دی گئی ہے کہ اگر تم نے گود لے ہی لیا ہے بچہ تو اس کو اپنی زندگی میں ہی وہ کچھ دے دو جو تم شاید موت کے بعد وہ اس سے محروم رہ جائے۔ تو بہت یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اب حضرت زید جو ہیں، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک بیٹے تھے اور کاتبین وحی میں سب سے سینئر کاتب وحی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ہیں، ان کو انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کا رشتہ مانگا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بہت اونچے خاندان سے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی اور یہ رشتہ ہو گیا، اور حضرت زید جو ہیں ان سے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ مجھے طلاق دلوا دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہماری ذہنی مطابقت نہیں ہے۔ اور یہ طلاق جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر رہے تھے، لیکن ان کو وہیں میں، چونکہ ہر ازواج مطہرات جو ہیں، ہماری جو امہات المومنین ہیں، ان کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں میں دیا جاتا تھا، اور اس صورت میں اشارہ ہے کہ زینب بنت جہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا کہا گیا۔ اور یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ صورتحال تھی، کیونکہ اسلام میں یہ آ چکا تھا کہ تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، چاہے وہ تمہارے سوتیلے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب یہ جو ہیں، یعنی کہ منافقین کو اور کفار کو تو مذاق اڑانے کا ایک موقع مل گیا کہ یہ جو ہیں، یہ اب ان کو، اب زینب بنت جہش جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں، ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق دلوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کا دل جو ہے وہ ان کے حسن پہ آ گیا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ تہمتوں کا ایک بازار گرم ہوا۔ سورہ نور میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت پڑھ چکے ہیں، یہ جو تھی، یہ حضرت زینب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہمت بننے والا سین تھا جو اس صورت میں کور کیا گیا ہے۔ اور اس کو یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ کا وقار اور ان کی شان اور ان کی سچائی سمجھائی جائے، کہ جو لوگ حزب اللہ بنتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے رشتوں میں، اپنے بیٹوں کے رشتوں میں، ہر چیز میں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں۔ لیپالک بچے بھی دنیا کو صاف بتاتے ہیں، بچے کو بھی صاف بتاتے ہیں کہ آپ لیپالک ہیں۔ اپنے سگے بچے ہوتے ہیں تو بھی صاف بتاتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، دوبارہ نکاح ہو رہے ہیں، وہ سارے معاملات جو ہیں ان میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو یہاں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اصلی بیٹے بن جاتے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بولتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو ان کے باپوں کی طرف، یہ باپ کے نام سے پکارنا ہے، ہمارے دین میں بھی یاد رکھیں، بلکہ اگر کوئی یعنی کہ عالم جو ہے وہ آپ سے ماں کا نام خاص طور پہ پوچھے تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان پہ جادو کا شک کریں، کیونکہ جادو کرنے والے ہمیشہ ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ تو ان کو پکارو ان کے باپوں کی طرف، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وہ موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں۔ یعنی اگر باپ کا نام نہیں معلوم تو بھی آپ ان کو یا محمد یا عبداللہ کہہ کے بلا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بھائی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اختا تم بھی، اس میں جو تم بھول چوک کر چکے ہو اس معاملے میں، یعنی لے پالک بچوں کو وراثتیں دے چکے ہو یا ان کو اصلی بچوں کی طرح ٹریٹ کر چکے ہو، تو وہ گزر چکا ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو ارادے سے تمہارے دلوں نے کیا ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا. النبی، نبی جو ہے، اولا بالمؤمنین، وہ زیادہ حقدار ہے مومنوں کا، من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، وہ مومنوں کے یعنی کہ وہ ان کی جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ مومن سب سے زیادہ ان کے وفادار ہوں. اور یہ حدیث بھی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہارے گھر والوں سے اور تمہارے کاروباروں سے اور تمہارے بچوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. امہات المومنین کا جو خطاب ہے وہ یہیں سے آیا ہے. وہ اولو الارحام، اور قرابت دار جو ہیں، بعضہم اولا ببعض، اللہ کی کتاب میں بعض جو ہیں وہ بعضوں سے زیادہ، من المؤمنین، مہاجروں کی نسبت، والمہاجرین، اور مہاجروں کی نسبت، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی قرابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار جو ہیں اللہ کی کتاب میں، ان میں سے بعض عام مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں. الا، مگر، ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الا اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک. کان ذالک، یہ بات، فی الکتاب مستورہ، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان کو باقی مسلمانوں پہ ایک درجہ دیا گیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا تھا نبیوں سے، میثاقہم، ان کا وعدہ، وَمِنْكَ، اور تم سے بھی، وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے ایک پکا وعدہ لیا تھا. پکا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد، سوری، جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے نبیوں سے کہ میرا پیغام جو ہے وہ بالکل صحیح صحیح پہنچانا ہے. لیس الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے، ان صدقہم، سچوں سے سوال کرے ان کی سچائی کے بارے میں. وعدہ، اور تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیماً، ایک دردناک عذاب. منافقوں کے لیے ہمیشہ عذاباً علیما استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، ذکر کرو اللہ کی، یاد کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر تھی. اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا والی آندھی. وجنود لم تروها، اور ایسے لشکر جو تم نے نہیں دیکھے تھے. جنگ خندق جو ہے یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی ایک دم سے ختم ہوئی تھی، کیونکہ یہ کتنے مہینے یہ محاصرہ کر کے بیٹھے رہے تھے مدینہ کا، لیکن ابو سفیان ایک، اور بہت زیادہ سردی کا موسم تھا، اور ایک سخت آندھی آئی تھی اور ان کے خیمے اس میں اڑ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ بددل ہو کے جو تھے خندق کی دوسری طرف سے مکہ واپس چلے گئے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہیں جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. اللہ کا لشکر جو ہے، حزب اللہ جو ہے، اس کی اندیکھے وسائل سے مدد ہوتی ہے. اگر کوئی لشکر اللہ کی خاطر خالصتاً جنگ کرے گا تو ان کی مدد اللہ اندیکھے وسائل سے کرے گا، جیسے آندھیاں اور طوفان، یعنی نیچر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے. اس جاؤکم من فوقکم، جب وہ چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے، و من اسفلا، اور نیچے سے. اگر آپ نقشہ دیکھیں جنگ خندق کا، جو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو بھیج دوں، لیکن یہ آپ کے تفہیم القرآن میں موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر بری طرح مسلمان پھنسے ہوئے تھے. ایک طرف یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، اور یہ جس جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے جہاں انہوں نے خندق کھودی بھی تھی، اگر یہ خندق کی طرف بڑھتے تو ان کا کفار سے سامنا ہو جاتا، اور اگر یہ پیچھے کی طرف جاتے تو وہاں پہ یہود کا ایک قلعہ تھا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہود نے، جس کی بعد میں ان کو سزا ملی تھی. تو مسلمان جو تھے یہ بالکل ایک جگہ پہ پھنس گئے تھے، اور یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کمزور تھے، اور ان کے گھر جو تھے وہ پیچھے بالکل کھلے تھے. اگر کفار پیچھے سے حملہ کرتے تو ان کے گھر وہاں پہ بالکل بغیر کسی حفاظت کے تھے. تو اللہ فرماتا ہے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے چڑھائے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب تمہاری آنکھیں چندیا گئی تھیں، وہ بلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل تمہارے گلوں میں پہنچ گئے تھے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں بہت سے گمان کرنے لگے تھے، کیونکہ ایک بے بسی کا وقت تھا اور اس میں اللہ کی حزب جو ہے، اللہ کی فوج جو ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بدگمان ہو سکتے ہیں۔ ہنالک تلی المؤمنون، اسی طرح مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلائے گئے ایک زلزلے میں بڑا شدید۔ اور سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ امتیں جو تھیں، صبر کے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ زلزلو، کہ وہ امتیں ہلائی گئیں زلزلے میں، یہاں تک کہ وہ چیخ پڑی، اور نبی بھی، ان کے ساتھ جو نبی تھے وہ بھی فریاد کرنے لگے کہ متا وعد اللہ، کہ کب آئے گا اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا ہے اللہ فتح اللہ قریب، اللہ کا وعدہ تو بہت قریب ہے۔ از یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافق یہ کہا، اور جن کے دلوں میں مرض تھے، شک تھے، کہ اللہ نے جو وعدہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہ تو صرف دھوکہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے تم میں سے، یا اہل یثربی، اے مدینہ والو، لا مقام لکم فرجعو، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اجازت مانگتا تھا ایک گروہ ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر جو ہیں، عورت کا مطلب ہے کھلی ہوئی جگہ، ایک پردے کی جگہ جو کھلنے کا خطرہ ہو جس کو، تو ہمارے گھر تو بڑے غیر محفوظ ہیں اس وقت، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر فرار حاصل کرنا۔ سارے جنگ خندق کے واقعات ہیں، اور حزب اللہ کی تیاری میں جو سٹیپس ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی خاطر جو فوج نکلتی ہے وہ ایسی باتیں پھر نہیں کرتی، یہ ان کی تربیت کے مراحل ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ داخل ہو جائیں ان پر، مِنْ اَقْطَارِهَا، اس کے اطراف سے، اس شہر کے اطراف سے، مدینہ کے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے چاہا جائے فساد، یعنی کہ مدینہ کے اطراف سے وہ ان پر داخل ہو جائیں اور پھر ان سے فساد مانگا جائے، لآتوہا، ضرور وہ اسے دے دیں، یعنی فساد میں حصہ لے لیں، وما طلب بسو بہا، اور وہ نہ دیر لگائیں اس میں، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی۔ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر یہ مدینہ میں ہوں، اور ان، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، اگر یہ مدینہ میں داخل ہو کے ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ فساد میں حصہ لو، تو یہ فوراً اس میں ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا، اور تحقیق وہ کر چکے ہیں، عَاهَدُوا عَهْدَ اللَّهِ، ایک وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، یعنی جب وہ جنگ کے لیے بیعت کر رہے تھے تو وہ وعدہ کر چکے ہیں، وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا، کہ جب اس وقت بیعت کی تھی تو اس وقت کیوں جھوٹ بولا تھا۔ قل لن ينفعکم الفرار، فرما دیجئے کہ تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا تمہارا یہ فرار، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگے موت سے، اول قتل، یا قتل سے، واذا لا تمتعون، اور اس صورت میں تم نہیں دیے جاؤ گے فائدہ، الا قلیلا، مگر بڑا تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا فائدہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، جس کو آخرت سے کمپیئر کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جہاں پہ نہ موت ہے نہ زندگی ہے، وہ تو ایک ابد آباد ہے، اس کے مقابلے میں تم زندگی، دنیا کی کتنے سال جی لو گے۔ قل من ذا الذی، فرما دیجئے کون ہے وہ، یعصمکم اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچا لے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے سے برائی کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحما، یا وہ تم سے مہربانی کا معاملہ کرے، ولا یجدون لہم، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار، قد یعلم اللہ معوقین، سوری یہ مٹا ہوا ہے، خوب جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو، تم میں سے उन लोगों को रोकने वाले जो हैं मिनकुम तुम में से, वल काइलीना और कहने वाले लि इख्वानिहिम अपने भाइयों से हलुम्मा इलैना आ जाओ हमारी तरफ, यानी जो कुफार हैं या जो मुनाफिक हैं वो हिजबुल्लाह में शामिल होने वाले मुजाहिदों को ये कहते हैं कि रुक जाओ, यहाँ पे ना जाओ या हमारी तरफ आ जाओ। वला यातून अलबासा और वो नहीं आते हैं लड़ाई की तरफ, इल्ला खलीला मगर बड़े थोड़े। तो हिजबुल्लाह की एक बहुत बड़ी खूबी जो है वो ये है कि वो मुनाफिकों को और बिगाड़ पैदा करने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं और वो उनको अपनी सफ़ों से बाहर रखते हैं। तो ये पहचान इसीलिए कराई जा रही है, मुनाफिकों का बयान बहुत ज्यादा है सूरह अहज़ाब में, और इसीलिए कि जो हिजबुल्लाह अब तैयार हो रही है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का सिक्का जमाना है, उसके उसूल क्या हैं। और वो उसूल हमने पढ़े हैं कि तुम्हारे सारे मामलात बिल्कुल शफाफ होते हैं, जो माँ है, जो बाप है, जो बीवी है, वो सब शफाफ होते हैं, कोई ढकी छुपी बातें नहीं होती हैं, सिर्फ मुंह की बातें नहीं होती हैं। जो रिश्ते होते हैं वो सच्चे होते हैं और सच्चे उसूलों पर कायम होते हैं। और उसके बाद मुनाफिकों की पहचान कराई जा रही है, तवक्कुल समझाया जा रहा है, अशिहतन अलैकुम वो बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में, फ़ाइज़ा जा अलखौफ़ पस जब आए कोई खौफ की बात, रअईतहुम तुम उन्हें देखोगे, यंजुरूना इलैका वो देखते हैं तुम्हारी तरफ या वो तकते हैं तुम्हारी तरफ, तदरु आयुनुहुम घूम रही होती हैं उनकी आंखें, कल लजी युख्शा अलैहि मिनल मौत उस शख्स की तरह जिस पर गशी आ रही हो मौत की, यानी उनकी आंखें जो हैं वो खौफ से फटी हुई होती हैं, बल्कि वो इस तरह आंखें उनकी वो आंखें ऐसे मटकाते हैं जैसे किसी पे मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, फ़ाइज़ा ज़हब अल खौफ पस जब वो खौफ चला जाए, तो बजाय इसके कि उन्हें शर्म आए वो क्या करते हैं, सलकू कुम बे अलसनतिन वो डालते हैं तुम्हारी तरफ ताने अपनी जबानों से, हिदादिन बड़े तेज तेज, हदीद जो है वो लोहे को कहते हैं, तो हिदादिन बड़े शार्प बड़े लगने वाले, अशिहतन अलल खैर वो बड़े सख्त बखील हैं और वो लालची हैं माल पर, यानी माल नहीं छोड़ते। और हिजबुल्लाह की क्वालिटी ये है कि उसको अल्लाह की तरफ से मिलने वाले माल, माले गनीमत की बात और है, लेकिन उनको माल की दुनियावी हैसियत मालूम होती है और वो अल्लाह की रजा पे और रसूल की रजा पे कभी भी माल को प्रायोरिटी नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते। उलाइकालम युमिनू ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने जहाद से इनकार किया, फअहबतल्लाहु बस जाया कर दिए अल्लाह ने आमालहुम उनके आमाल, वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा और ये चीज जो है ये अल्लाह पर बड़ी आसान है, यहसबून अल अहज़ाबा वो गुमान करते हैं उन लश्करों के बारे में, लम यज़हबू जो अभी नहीं गए हैं, ये बैठकर उन लश्करों के बारे में, कुफार का लश्कर जो बाहर बैठा हुआ था मदीना के बाहर, उसके बारे में गुमान करते हैं, वहीं या अतिल अहज़ाब और अगर वो लश्कर दोबारा आए, यवद्दू तो वो गुमान करते हैं, लव अन्नहुम ये के काश के वो, बादूना फिल आराबी वो बाहर निकले हुए होते देहात से, यानी सहरा में बैठे हुए होते, यस अलूना वो पूछ रहते, अन अम्बाअकुम तुम्हारी खबरों के बारे में, यानी ये जासूसियां करते हैं। तो हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा मुनाफिकों से होशियार होती है, लोगों को लोगों के हौसले पस्त करने वाली बातें जो लोग करते हैं उनसे वो होशियार होती है और उन्हें अपने आप से अलग रखती है। बुजदिल और बेगैरत लोग जो होते हैं जो खौफ की चीज को देख के उनकी आंखें फट जाती हैं और वो कोई एक्शन नहीं कर सकते, हिजबुल्लाह उनको भी अपनी सफों से बाहर रखती है। और ये कि जो लोग जासूसियां करते हैं, उल्टे सीधे अफवाहें उड़ाते हैं, उल्टे सीधे गुमान करते हैं और लोगों में गलत फहमियां पैदा करते हैं, तो हिजबुल्लाह उनको भी अपनी सफों से दूर रखती है। वलाउकानू फीकुम और अगर वो तुम्हारे दरमियान हो भी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मुनाफिक तुम्हारी फौज में भी बैठे हों, मा कातलू इल्ला खलीला ये जंग नहीं करेंगे मगर बड़े थोड़े। अब ये बातें आप सुन के आपको एक फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला की हिज्ब जो है, अल्लाह की राह में लड़ने वाले जो हैं वो क्वालिटी है, अल्लाह ताला खूबी चाहता है, क्वांटिटी नहीं है, वो मिकदार नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे 1,000 फौजी नहीं चाहिए جن میں سے 400-500 منافق ہوں اور وہ لوگوں کو بددل کرنے والے ہوں اور وہ جاسوسیاں کرنے والے ہوں اور وہ سچی بات نہ بولنے والے ہوں، اللہ کو وہ 400-500، اللہ کو وہ بدر والے 300 زیادہ پیارے ہیں جو خالصتاً پورے خلوص کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جب وہ حزب اللہ بنتی ہے تو پھر ہوائیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں اور دریا بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں اور سورج بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں پہ اس صورت میں بہت زیادہ، جب آپ سنیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو فوجیں یہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، ان فوجوں کو اس کسوٹی پر آپ نے پرکھنا ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کو یہ فہم دیتی ہے اور یہ سمجھ عطا کرتا ہے قرآن۔ لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے بہت سا۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑے زبردست لوگ ہیں جن کو اللہ کی امید ہے اور آخرت کی امید ہے اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے کس جیسا بننا ہے، انہوں نے کس کے اسوہ پہ عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولما، اور جب، رأى المؤمنون الأحزاب، مومنوں نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جس کو ہم نے، جس کا وعدہ ہمیں دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وما زادہم، اور اس چیز نے نہ زیادہ کیا مگر الا ایمان و تسلیما، ایمان اور فرمان برداری۔ تو جب بڑے بڑے لشکر منافقوں نے دیکھے تو انہوں نے کیا بات کی، وہ پوری ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں، اور یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین راستہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایمان والے جب لشکر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے اللہ اور رسول نے ہمیں دیا ہے، اور انہوں نے سچ کہا ہے، اور لشکر دیکھ کر ان کا ایمان اور فرمان برداری بڑھ جاتی ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے مرد ہیں، ایسے آدمی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، فمنہم من قضا، تو انہی میں سے وہ ہیں جو پورے کر چکے ہیں، نحبہو، اپنی نظریں، یعنی انہوں نے جو قسم کھائی تھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی وہ پوری کر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو انتظار میں ہیں، وما بدلو تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی اللہ کے حکم میں اور نہ ہی اپنے اخلاص میں، لیجزی اللہ الصادقین، اور مقصد کیا ہے حزب اللہ میں شامل ہونے کا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ عطا کرے سچوں کو ان کی سچائی کی جزا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، ہو سکتا ہے وہ نہ دے، اسی ایک جنگ میں وہ نہ دے دے ان کو عذاب، لیکن جب بھی وہ چاہے گا وہ عذاب دے گا، او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ جنگ کے جذبے میں کسی کا دل بدل جائے اور وہ توبہ کر لے، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، ورد اللہ الذین کفروا، اور لوٹایا اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیظہم، اپنے غصے سے بھرے ہوئے، لم ینالو خیرہ، نہیں پائی انہوں نے کوئی بھی بھلائی، کچھ بھی نہیں پایا نا انہوں نے، بلکہ قریش جو تھے وہ سردیوں میں بیمار ہو گئے، کتنے ان کے مویشی، کتنے اونٹ جو ہیں وہ اس طوفان میں اور سردی میں مر گئے، تو بہت نقصان ہوا تھا انہیں، اور مسلمانوں کی طرف ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی۔ آپ سمجھیں جنگ خندق جو ہے، اللہ سب کو وہاں لے جانے کی توفیق دے، تھوڑے سے خندق کے آثار وہاں موجود ہیں، مدینے کی پرلی طرف ہے یہ جگہ، تو اب وہاں پہ یعنی کہ ایک ایسی شکست فاش ان کو دینا، اور وہ بھی شکست بغیر کسی جنگ کے، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ مومنوں کو جنگ کے معاملے میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، قَوِيًّا عَزِيزًا، بہت ہی قوت والا اور بڑا ہی زبردست غالب آنے والا۔ تو جس کی طرف اللہ ہو، جو سب قوتیں جس کے پاس ہیں اور سب سے زیادہ زبردست ہے، اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے کسی کافر کی اور منافق کی بات ماننے کی، پھر کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی۔ وَأَنزَلَ الظَّالِمِينَ، اور اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں الرُعْبَ ایک رُعْب فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ تم قتل کرتے ہو وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ایک گروہ کو تم اسیر بناتے ہو ان کو قید کرتے ہو. تو بنو نذیر بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ تین قبیلے تھے یہود کے جو مدینہ کے باہر آباد تھے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس سے آ کر بہت سالوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے بھی پہلے یہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری تورا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ احمد نامی ایک پیغمبر پیدا ہوگا اس مدینہ میں اور یہ کفار کو شکست دے گا اور پھر اس کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی. ان کو یہ ساری پیشن گوئیاں پتہ تھی اور یہ آ کے انتظار میں تھے کہ یہ پیغمبر پیدا ہو. اور جب احمد نامی پیغمبر پیدا ہوا تو چونکہ وہ حضرت اسحاق کی آل میں سے نہیں تھا, حضرت اسماعیل کی آل میں سے تھا جو حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم کے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑے نعوذ باللہ کمتر فیملی سے پیدا ہوا ہے اور ہاجرہ جو ہیں وہ تو ایک کنیز تھی, استغفر اللہ, جو یہود کی باتیں ہوتی ہیں. اور انہوں نے تاویلیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن کا انکار کیا. تو بنو قریظہ جو ہے اور بنو نذیر یہ قبیلے جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی جنگ خندق میں, اور یہ جو ہے کہ تم ان کو قتل کرتے ہو اور اسیر بناتے ہو یہ بنو قریظہ تھے. وَأَوْرَثَكُمْ اور تمہیں وارث بنایا اَرْضَهُمْ ان کی زمین کا, وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایسی زمین کا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا. یہ ان کے قلعے تھے جو پھر ان کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ہر چیز پر قادر. اس کی ہسٹری میں آپ کو بھیجوں گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہسٹری ہے جو آپ نے یہاں پر سیکھنی ہے. یا ایوہ النبی, بڑی ہی امپورٹنٹ یہ ہے آیت, کیونکہ اچھا یہاں پہ بات ہو گئی نا, آپ جنگ کی بات ہم نے پوری پڑھ لی, ایک قبیلہ ہے اس نے غداری کر دی ہے, وہ اہل کتاب ہیں ان کو بھی سزا دی ہے, ان کو قتل کیا ہے, ان کو اسیر بنایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو قبیلہ جس قبیلے نے تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حزب سے جو حزب اللہ ہے اس سے جس نے غداری کی ہے تو ان کو قتل کرنا ہے اور ان کو قیدی بنانا ہے, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ زبردست غالب آنے والی ہے, اس نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے, وہ غداروں کو نہیں برداشت کرتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زمینیں اور ان کے قلعے اور ان کا جو کچھ ہے اب یہ تمہارا ہے, کیونکہ انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے. یہ سارے قبیلے جو یہود کے تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ امن کے معاہدوں میں تھے. تو وہ ساری کہانی, وہ بہت ڈیٹیل کہانی ہے جو ایک دن انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے کہیں سنائی جائے تو بہت ہی ایمان افروز کہانی ہے وہ. لیکن یہاں پہ میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس کی ہو سکتا ہے کلپس بھیجوں یا کوئی تصویریں بھیجوں. یا ایوہ النبی, اے نبی, قل ازواجک, فرما دیجئے اپنی بیویوں کو. ایک دم سے بیویوں پہ بات آ گئی, جنگ کی بات چل رہی تھی تو بیویوں کی بات جو ہے, ایک تو بڑی مزے کی بات ہے کہ بیویوں سے بھی ایک لحاظ سے جنگی چل رہی ہوتی ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پہ ایک موقع اس دوران ایسا آیا تھا جب بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جیب خرچ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا. باقاعدہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی جس میں بیویوں نے, جس میں روایات میں یہ ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش بھی بعض روایات میں یہ نام بھی ہے کہ انہوں نے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیے, ہمارا جیب خرچ بڑھائیے, ہم بہت ہی, ہمیں کھانے کو بھی نہیں ملتا اور ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے تھے اور بہت ان کو یعنی دکھ ہوا تھا اپنی بیویوں کی یہ بات سن کر, اور انہوں نے بہت یعنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. یہاں پہ جو حکم ہے بہت امپورٹنٹ حکم ہے, یہ سمجھ لیں. یہاں پہ سپارہ بھی ختم ہو رہا ہے. حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ حزب اللہ ہے نا, اللہ کی حزب ہے, تو مجاہدوں سے جب ان کی گھر والے ایسے مطالبات کرتے ہیں جو دنیاوی آرام و آسائش اور مال کے متعلق ہوتے ہیں, تو مجاہد, اللہ کے مجاہد جو حزب اللہ کے سردار ہیں, دیکھیں ان کو اللہ نے کیا کہا ہے. یا ایوہ النبی, اے نبی, قل ازواجک, فرما دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن, اگر تم ہو, تردن الحیات الدنیا, تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی, وزینتہا اور اس کی زینت, فتعالین, تو آ جاؤ, امتعکن, میں متاع دے دوں تمہیں, وأسرحکن, اور میں تمہیں رخصت کر دوں, سراحا جمیلا, ایک اچھی رخصت. آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دے دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اس حالت میں جس میں تم ہو، اگر وہ اس میں گزارا نہیں کر رہی ہیں اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر ان کو رخصت کر دینا ہے. ہماری نہیں بلکہ دنیا کی فوجوں میں آپ دیکھیں جو ان کے سپہ سالار ہیں، جو ان کے جنرلز ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک نظر ان کے لائف سٹائل پہ ڈالیے، ایک نظر ان کے گھروں پہ، ان کی بیویوں پہ اور ان کے بچوں پہ ڈالیے اور مجھے یہ بتائیے کہ آج دنیا میں حزب اللہ کون ہے. کوئی ایک حزب اللہ کا اگر آپ کے ذہن میں نام آ جائے تو پلیز مجھے بھی لکھ کے بھیج دیجئے. مجھے بڑا ہی تجسس ہے کہ دنیا میں آج حزب اللہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آسمان سے حکم نازل ہوا کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ان کو سب کچھ دے دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ دے دو لیکن انہیں رخصت کر دو. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر یہ چاہتی اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عد للمحسنات، اس نے تیار کیا ہے نیکیاں کرنے والیوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجرن عظیما، ایک بہت بڑا اجر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیو، من یأت من کن بفاحشت، جو تم میں سے کوئی کھلی بےہودگی کی مرتکب ہو، مبینہ، ایک کھلی، یضاعف لہا العذاب، تو بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب، ضعفین دو چند. تمہارا مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. عام عورتیں نہیں ہو تم اور تم نے ایسی ڈیمانڈز نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو ایک بڑی خطرناک وارننگ دی گئی ہے کہ وہ شوہر سے، صرف اپنے پیارے شوہر سے، وہ خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. ان کو ان کی اس بات کو بھی، کیونکہ نبی کو یہ بات گراں گزری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حزب اللہ کا ہیڈ ہے، اللہ کو یہ بات نہیں منظور کہ اس کی حزب کا جو سپہ سالار ہے اس کو کسی بھی بات سے تکلیف دی جائے یا اس کے انہماک میں، اس کے فوکس میں کوئی بھی بات خلل ڈالے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی ایسی بےہودہ بات کی تو پھر اس کو دوچند عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسی بات اللہ پر بڑی آسان ہے.